أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم التاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 34 کی آیات نمبر 254 تا 257 کا ترجمہ اس طرح ہے. اے مومنوں، جو مال ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آ جانے سے پہلے، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی، اور کفار ہی اپنے اوپر اصل میں ظلم ڈھانے والے ہیں. اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ زندہ لافانی اور اپنے آپ قائم و دائم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمانوں اور تہ در تہ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کون ایسا ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ انسانوں کے آگے جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے وہ جانتا ہے، اور انسان اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اس کا تخت شاہی یعنی اقتدار آسمانوں اور زمین کی وسعتوں پر چھایا ہوا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس پر ذرا بھی بھاری نہیں، اور وہ اعلی مرتبہ اور عظمت والا ہے. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے. پس جس نے غیر اللہ معبود کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالی مومنوں کا کارساز ہے، وہی ان کو تاریکی سے اللہ کے دیدار کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے کارساز طاغوت بنتے ہیں، وہ ان کو اللہ کی تجلیات سے دور اور تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 34 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة.
اے مومنو، جو مال ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آ جانے سے پہلے، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی. انسان عقل و تمیز کو بروئے کار لا کر کھرے کھوٹے اچھے برے میں فرق کرتا ہے، پھر اچھے اور کھرے کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایمان واسق کی زندگی کو اختیار کر کے اللہ کے عذاب سے خائف ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. بس ایسے ہی انسانوں کو اللہ تعالی نیک اعمال و افعال کی توفیق سے سرفراز کرتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت فرض و واجب زکات و عشر اور مستحب صدقات دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالی تعالیٰ کے راستے میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال و دولت خرچ کرنے پر قرآن پاک نے بہت زیادہ زور دیا ہے اور کئی ایک مقامات پر اس کی تاکید کی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں کئی جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر مختلف الفاظ کے ساتھ اس طرح وارد ہے. انفقتم چار جگہ، انفقو گیارہ جگہ، تنفقو نو جگہ، تنفقون دو جگہ، ينفقو سات جگہ، ينفقو ایک جگہ، ينفقون بیس جگہ، انفقو نو جگہ آیا ہے. چونکہ اوپر کی آیات شریفہ میں جہاد کا تذکرہ تھا، اس مناسبت سے اس آیت میں مال خرچ کرنے کا تاکیدی حکم ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جہاد کی تیاری کے لیے مال خرچ کرنا ایک ضروری امر ہے. اس کے علاوہ بھی دوسری چند اور عبادات کی تکمیل کے لیے نیز اہل و عیال، رشتہ داروں، فقرائے فی سبیل اللہ، مومنین اور دیگر عام مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی سے سبکدوشی کے لیے بھی مال خرچ کرنا ضروری قرار دیا ہے. شریعت محمدی نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے سارے کا سارا یا آدھا یا کم و بیش جو چاہے خدا کی راہ میں خرچ کرے. اس کا نام انفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے. راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حکم کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نیکیاں کمانے کا مقام یہی دنیا فانی ہے، اور جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے وہ اسی دنیا میں خرچ کر لینا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن مال خرچ کر کے نیکیاں کمانے کا تو کوئی موقع ہی نہیں رہے گا. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ تو وہاں اعمال کی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ زمین بھر کر سونا دینے سے جان چھٹ سکتی ہے، نہ کسی کی دوستی و محبت اور نسب کچھ کام آ سکے گا، اور نہ خدا تعالی کی اجازت کے بغیر کسی کی سعی و سفارش چل سکے گی. سعی و سفارش اور شفاعت کی توضیح اس سورہ کی آیت نمبر 256 میں یوں فرما دی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت ملی ہو، اور شفاعت ہر وہ مقرب خدا اور منظور الہ ہستی کرے گی جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کی اجازت عطا فرمائے. بعد اجازت الہی شفاعت نہ صرف خاتمین علیہ السلام ضرور فرمائیں گے بلکہ دیگر اور اجازت یافتہ صالحین امت بھی.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ زندہ لا فانی اور اپنے آپ قائم و دائم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، جس طرح آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ اور توحید باری تعالیٰ کی دوسری آیتیں مثلا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وغیرہ اللہ کی وحدانیت و یکتائی کو ثابت کرنے اور غیر اللہ کی پرستش کو باطل کرنے کے لیے نازل ہوتی رہی، اسی مقصد کو لی ہوئی یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے. احادیث شریفہ میں اس آیت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اس آیت میں الحی القیوم اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات عالیہ بیان کی جا رہی ہیں تاکہ مشرکین اور کفار کے باطل خیالات کی تردید ہو اور وحدانیت کے صحیح اور فطری عقیدے سے مومنوں کے دل و دماغ روشن ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ نادان لوگ چاہے کتنے ہی معبود بنا رکھیں مگر حقیقت میں تو تنہا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے جس کا مبارک اسم اعظم اللہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ کر یا اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں کہیں بھی ہو کسی کو معبود بنانا کھلا جھوٹ، باطل پرستی اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا تعالی ہی لائق عبادت ہے اور وہ ایسا ہے جو الحی القیوم ہے، یعنی زندہ ہے، قائم ہے اور اس کو کبھی فنا نہیں، وہ ایسا غیر فانی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس ذات اقدس کے فضل و کرم پر ساری کائنات کا یہ انتظام قائم ہے، کائنات میں جہاں کہیں بھی حیات کی کوئی جھلک نظر آتی ہے وہ اسی کی صفت حیات کا ظہور ہے۔ اللہ تعالی کی ذات اونگ، نیند اور ہر طرح کی غفلت سے پاک ہے۔ اونگ، نیند اور غفلت اسی کے لیے ہے جس کو فنا و موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات وہ ہے جس کو نہ موت ہے نہ فنا، اس لیے اس کو اونگ، نیند اور غفلت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے باطل خیالات کی تردید ہے جو اللہ کی ہستی کو ایک ناقص اور باطل معبود جیسی قیاس کرتے ہیں۔ مثلا بائبل کا یہ بیان کہ خدا نے 6 دن میں زمین آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن تھکن کی وجہ آرام کیا اور وہ دن اتوار کا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف قادر مطلق ہے بلکہ قوی بھی ہے، اس کے محض حکم کن سے ساری کائنات عالم وجود میں آ گئی۔ تھکن کا تصور باطل محض ہے، پس آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا خالق و مالک اور محافظ و نگہبان اللہ تعالی ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کی بزرگی اور کبریائی کا یہ حال ہے کہ اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر شفاعت کے لیے اس کے سامنے کوئی زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور حشر کے روز شفاعت کی اجازت پانے والے حضرات خاتمین علیہم السلام یعنی خاتم النبیین امی مکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیز خاتم ولایت مخید محمدیہ تابع تان رسول انام حضرت مہدی ماؤد علیہ الصلوات و تحیات ہوں گے۔ ان کے علاوہ عام اتباع کرنے والے صلحاء کرام، صدیقین، شہداء اور مقربان خدا بھی ہوں گے جنہیں اللہ قادر و قدیر اپنی سفارش کی رضامندی عطا فرمائے گا۔ نیز اس کا علم وسیع کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، وہی علم کا سر چشمہ ہے۔ انسان ہو یا جنات وغیرہ اور دوسری تمام مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ انسان اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، ہاں وہ خود جس کو چاہتا اور جتنا چاہتا ہے اپنے خزانے علم سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی کی حکومت اور اقتدار اعلی 7 آسمانوں اور 7 طبقات زمین پر حاوی ہے، یعنی ساری کائنات میں اسی کو حاکمانہ اختیارات بلا شرکت غیر حاصل ہیں، اور وہ بغیر کسی دشواری اور مشکل کے ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ وہ ہر قسم کے نقائص و عیب سے بالکل پاک ہے، وہ بلند سے بلند مرتبے والا اور عظمت والا ہے اس کی پاک ذات و صفات کی طرف ایسی بات منسوب ہی نہیں ہو سکتی جو اس کی عظمت و کبریائی کے شائع نشان نہ ہو۔ ایسی ذات و صفات والے بادشاہ کو چھوڑ کر بے کس و بے مایا چیزوں کی پرستش کرنا بڑی نادانی ہے۔
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی کو جبرن دین حق میں داخل نہ کرو، دین حق کی حقانیت واضح اور روشن دلائل سے ثابت ہو چکی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کی مشرکہ عورتیں اسلام سے قبل اولاد کی تمنا میں یہ نظر مانتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اس کو یہودی یعنی اہل کتاب بنا دیں گے۔ چنانچہ اس طرح کے انصار میں کے کئی لڑکے یہودی بن گئے تھے اور وہ عقیدے کی یکسانیت کی بنا پر یہود کے قبیلے بنی نظیر میں شامل ہو گئے تھے۔ ایسے لڑکوں کے ماں باپ جب مشرف با اسلام ہوئے اور دین الہی کے انصار بنے اور ادھر یہودیوں سے جنگ ہوئی اور دینی مصلحت کے تحت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ ان بنی نظیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے، اس وقت مشرف با اسلام انصاریوں نے اپنے بچوں کو جو یہودی بن کر یہودیوں کے قبیلے بنی نظیر میں چلے گئے تھے واپس طلب کیا تاکہ انہیں جبرن اپنے زور و اثر سے مسلمان بنا لے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انصار کو ان یہودی لڑکوں پر جبر کرنے سے روکا گیا۔ چونکہ پچھلی آیات میں جہاد کی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے شر و فساد دور کیا جائے، احکام جہاد کے بیان کے بعد ہی اس آیت میں فرماتا ہے کہ جہاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تلوار و بندوق کے زور پر لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، جیسا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اہل ہنود اور یہودیوں نے بڑا بھونڈا پروپگنڈا کر رکھا ہے۔ دین کی اشاعت کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ چنانچہ اس تعلق سے قرآن کا کھلا اصول یہ ہے کہ دین و اعتقادات کے معاملے میں کسی پر کسی طرح کا جبر و اکراہ اور تشدد جائز نہیں ہے۔ دین کا تعلق دل کے اعتقاد سے ہے اور اعتقاد دعوت و تبلیغ سے پیدا کیا جا سکتا ہے، اخلاق الہی کا پیکر بننے سے کیا جا سکتا ہے، نہ کہ جبر و اکراہ اور ظلم و تشدد سے۔ قریش مکہ کا فتنہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ وہ ظلم و تشدد کے ذریعے دین و اعتقاد کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے، قرآن نے اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا۔ پس جس بات کے خلاف قرآن نے جنگ کا حکم دیا ہے خود اسی بات کا مرتکب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس طرح قرآن نے سعادت و شقاوت، ہدایت و ضلالت کی دونوں راہوں کو روشن نشانیوں اور واضح دلائل کے ذریعے بتا دیا ہے۔ اب جو کوئی عقل و تمیز کے باوجود جان بوجھ کر ضلالت کا راستہ اپنائے گا وہ اپنے برے انجام کو دیکھ لے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص غیر اللہ کی پرستش چھوڑ کر اللہ تعالی پر ایمان لائے گا اور اسی کی بندگی کرے گا تو گویا اس نے ایسا مضبوط حلقہ اور کڑا پکڑ لیا ہو جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہی کافر و مومن کی ہر بات کو سننے والا اور ان کے تمام احوال کو جاننے والا ہے۔
اللہ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.
اللہ تعالیٰ مومنوں کا کار ساز ہے، وہی ان کو تاریکی سے اللہ کے دیدار کی طرف لاتا ہے. سچائی روشنی ہے، اگر تاریکی چھائی ہوئی ہے تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ روشنی موجود ہو جائے، اور اگر روشنی نمایاں ہو گئی تو پھر روشنی کو روشن دکھلانے کے لیے کسی اور بات کی ضرورت نہیں. روشنی جس طرف بھی رخ کرے گی اس سمت تاریکی خود بخود ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان ایسی عمدہ چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے بندے کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بندے کا دوست و مددگار بن جاتا ہے، اور رب ہونے کے ناطے جس طرح بندے کی جسمانی پرورش کرتا ہے اسی طرح روحانی تربیت بھی فرماتا ہے. کفر و نفاق، رسم عادت و بدعت کی کھٹا ٹھوپ اندھیریوں سے نکال کر ایمان بندے کی فلاح و سعادت اور عمل صالح کی چکا چوند روشنی میں لاتا ہے، اور مومن پر خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قریب ترین راہیں کھول دیتا ہے. اس طرح وہ غفلت کی نیند سے بیدار کر دیتا ہے. جاننا چاہیے کہ غفلت کافروں کی صفت ہے نہ کہ مومنین کی. چنانچہ امام الکائنات اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اعظم حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غفلت حرام است وہ آنچہ موجب غفلت است. حرام یعنی خدا تعالیٰ سے غفلت حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا سے غفلت کا موجب ہے وہ بھی حرام ہے. نیز حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام کا فرمان ہے، مومن آکت است کہ ہم حال بالغدو والآصال در توجہ حق باشد. حاشیہ شریف، یعنی مومن وہ آدمی ہے جو صبح و شام کی تمام حالتوں میں حق کی طرف متوجہ رہے. اس کے برخلاف کافروں کا یہ حال ہے کہ شیطان اور غیر اللہ تمام طاقتیں ان کے مددگار ہیں، وہ ان کو کفر و نفاق، گناہوں، رسم و عادت و بدعت کی بھیانک اندھیریوں میں ڈھکیلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفۃ اللہ علیہ السلام سے اور ان کے احکام سے صاف انکار کرتے ہیں، اسلام اور دین حق کے اجالے سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی راہ سے دور ہو کر قدم قدم پر اندھیریوں کا سامنا کرتے ہوئے بالآخر ٹھوکریں کھا کھا کر جسمانی اور روحانی ہلاکت سے دو چار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسے لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اس آیت نمبر 257 میں طاغوت کے معنی شیطان ہے، جس کی جمع طواغیت ہے، یعنی خدا سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا بلکہ بہت سے طاغوت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. ایک طاغوت شیطان ہے جو انسان کے سامنے نت نئی جھوٹی ترغیبات دیتا اور سبز باغ پیش کرتا ہے. دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے جو اسے جذبات و خواہشات کے دلدل میں پھنسا کر زندگی کے ٹیڑھے راستوں میں کھینچے کھینچے لیے پھرتا ہے. اس کے علاوہ باہر کی دنیا میں بے شمار طاغوت اور خدا سے غافل بنانے کا موجب اور موجب فتنہ کئی اور غیر اللہ بھی ہیں، مثلا بیوی بچے، عزیز و اقربا، قبیلہ و خاندان، دوست احباب، سوسائٹی و ماحول وغیرہ وغیرہ. یہ سب آدمی کے لیے طاغوت، موجب غفلت اور خدا سے دور کرنے والے ہیں. مروی ہے کہ ہجرت کرتے ہوئے حضرت مہدی ماؤود برحق علیہ السلام جب سن 907 ہجری میں خراسان موجودہ افغانستان کے شہر فراہ مبارک تشریف لائے تو فراہ کے لیے مقرر کردہ وزیر میر ذنون حاکم فراہ تھا۔ میر ذنون طاغوتی انداز اختیار کر کے آپ علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے پر اس مقام پر آیا جہاں آپ علیہ السلام فقرائے فی سبیل اللہ کے ساتھ دائرہ باندھ کر خیام پذیر تھے۔ اس نے اپنے زبردست لشکر اور اس کے تم تراخ سے اس طرح کا اثر جمانا چاہا کہ وہ اور اس کا لشکر محض اس لیے آئے ہیں کہ قتل و خون ریزی اور غارت گری جیسا طاغوتی کام انجام دے۔ فقرائے دائرہ جب بالکل بے نیاز دکھائی دیے تو وہ مرعوب ہو گیا۔ میر ذنون کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی، لرزہ پیدا ہو گیا، معذب ہو کر بیٹھ گیا۔ تب حضرت مہدی ماؤود علیہ السلام نے اپنے قدیم دستور کے مطابق نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ دعوت الاللہ شروع فرمائی اور اسی آیت شریفہ اللہ ولی الذین آمنوا کے معنی کا بیان شروع فرمایا، جس کا ترجمہ حضرت شاہ برہان علیہ الرحمہ نے یوں لکھا ہے کہ خدا تعالی ماننے والوں کا دوست اور کارساز ہے، جو خدا پر اور خدا کے رسول پر اور خدا کے کلام پر ایمان لائے وہ انہیں کفر و شرک، نفاق و شک کی تاریکی سے اسلام، ایمان، اخلاص اور یقین کی طرف باہر بلاتا ہے، اور جو کافر ہوئے ان کا دوست طاغوت ہے، یہ شیطان کا نام ہے، یعنی بہت نافرمانی کرنے والا جو ان کو اسلام، ایمان، اخلاص اور یقین کی روشنی سے شرک، کفر، نفاق اور شک کی تاریکی کی طرف نکالتا ہے۔ یہی دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے حضرت شاہ برہان علیہ الرحمت والرضوان لکھتے ہیں کہ حضرت مہدی ماؤود مراد اللہ علیہ السلام کی تفسیر جو اللہ کی تعلیم سے اور اللہ کے امر سے تھی لکھی گئی ہے۔ الغرض میر ذنون ادب کے ساتھ دعوت الاللہ سننے لگا، اس آیت شریفہ کے معانی کے بیان کا اس پر عمدہ اثر ہونے لگا۔ اس نے چند سوالات کیے اور چند طریقوں سے آزمائش کی، بالآخر آیت مذکورہ کے بیان کی تاثیر ایسی کچھ ظاہر ہوئی کہ میر ذنون اور اس کے ساتھی علماء آپ علیہ السلام کی مہدیت کی تصدیق سے مشرف تھے اور اس ہستی معود الہ و رسول پر ایمان لا لیے۔ ماخوذ از شواہد الولایت صفحہ نمبر 224 و 225۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 34 رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔